सच और हकीकत चाहे जितनी ही कड़वी क्यों ना हो, उस झूठ से बेहतर है, इसमें धोखा और फरेब है। क्योंकि सच की इस कड़वाहट में खुशनासी की हलावत पोशीदा है, जबकि झूठ में धोखा, फरेब और गुमराही। सच और हक का रास्ता कितना दुश्वार रास्ता है, और कितने कम हैं मर्दाने राय हक जो इस रास्ते पर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। झूठ का रास्ता उतना ही आसान रास्ता है, क्योंकि इसमें खुदशनासी का कोई तसव्वुर नहीं। सच का रास्ता उतना ही दुश्वार है, क्योंकि वो अपने आप को और दूसरों को निजात दिलाती है गुमराही से, फरेब से। ये फरेब और गुमराही बनी उमैया जैसे हुक्मरानों का हथकंडा रही है। उन्होंने इससे लोगों को सच और हकीकत से दूर रखा है, और मुबीन इस्लाम के साफ और शफाफ चश्मे जुलाल तक पहुंचने तक लोगों को नहीं दिया।
कूफे में दाखिला है सफीरे इमाम का, ताजीम से खमीदा है सर खास आम का, घर घर में गुलगुला है दुरूदो सलाम का, जो शख्स है मुजस्मा है एहतराम का, बेयत का कस्त है जो इमाम अरब के साथ, मुस्लिम के हाथ चूमते हैं सब अदब के साथ, तन्हा की जंग दुश्मनों के दिल हिला गई, 1500 सूरमाओं जवानों को खा गई। इब्ने ज़ियाद को जो मदद की सदा गई, चेहरे पे रूह से आह के जर्दी सी छा गई, बोला चलाओ तेग ना हाशिम के शेर पर, मकरो दगा के वार करो इस दिलेर पर, आमादा मकर पर हुए मकारो नाबकार, कोठों से फेंकने लगे पत्थर सितम शियार, करते थे दूर दूर से तेगो तबर के वार, अंगारे मारते थे कहीं छुप कर अहले नार, खा खा के जख्म नादे अली पढ़ते जाते थे, मुस्लिम जेहाद करते हुए बढ़ते जाते थे, गिरते ही उन पर करने लगे बदशियार वार, अफसोस एक जिस्मे हजी पर हजार वार, मजलूम पर जो हो रहे थे बार बार वार, गश आ गया सहे न गए बेशुमार वार, दुश्मन थे गिर्द चाहने वाले न थे करीब, होकर करीब गोद के पाले न थे करीब, पाते ही हुक्मे हाकिमे बदकारो बद अमल, बालाए बाम ले गए हजरत को चंद यल, छत से जमी पर फेंक दिया आह सर के बल, पहुंचे इधर जमी पा उधर आ गई अजल, सर नजर करके इब्ने ज़ियादे शरीर को मलून खींचे फिरते थे लाशे सफीर को, कूफे में दाखला है सफीरे इमाम का।
तारीख के दामन में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ईमानी और मानवी कुव्वतों पर भरोसा करते हुए लोगों को दीन इस्लाम को जिंदा करने के लिए दुश्मनों के खिलाफ आमादा किया, और लोगों ने अपने सरों पर कफन बांधकर इन जालिमों का एहतसाब किया है। और हमें यह बात याद रहे, ये जुल्म व सितम हमेशा پستی، زلالت اور تنگ نظری سے جنم لیتا ہے، اور یہ ظالم اور تنگ نظر حکمران ہمیشہ پس قسم کے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جن کے اندر معنویت اور ایمان بالکل نہیں پایا جاتا، تاکہ وہ اپنی اس حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر سکیں۔ ان عمارتوں کو اس وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے جب حق کے پیروان اور حریت پسند ایک جگہ جمع ہو کر ان ظالموں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ظالم حکومتیں ہمیشہ سے دیکھنے میں حق اور سچ نظر آتی ہیں، مگر یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سچ کو جھوٹ سے اور جھوٹ کو سچ سے جدا کرے، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرے، تاکہ لوگ اپنی اس آگاہی اور بیداری کے ساتھ اس حق کے اس راستے پر جہاد کر سکیں۔ ہمیں اس آیت شریفہ کو مد نظر رکھنا چاہیے جس میں ارشاد ربانی ہوا ہے کہ خداوند متعال ان قوموں کی تقدیروں کو نہیں بدلتا جو قومیں اپنے آپ کو خود نہیں۔
عبیداللہ کوفے کی جانب چل پڑا۔ اس کا مقصد کوفے والوں کو امام حسین کی حمایت اور یزید کی مخالفت سے باز رکھنا تھا، اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کوفے میں رعب و وحشت کی فضا قائم کرنا چاہتا تھا۔ عبیداللہ جب کوفے میں داخل ہوا تو اہل حجاز کا لباس پہن کر آیا تھا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام حسین کا قافلہ کوفہ آ چکا ہے، کیونکہ کوفے والوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب چل چکے ہیں، لہٰذا وہ امام حسین کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لیے لوگ امام کے استقبال کے لیے جوق در جوق آ چکے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص امام نہیں بلکہ ابن زیاد ہے تو لوگ وحشت میں پڑ گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ عبیداللہ ابن زیاد رات ہی میں کوفہ کے دارالعمارہ کے اوپر قابض ہو گیا اور حکومت کی باغ دور سنبھال لی۔ دوسرے ہی دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہر طرح کی مخالفت سے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا۔ مجھے تمہارے وعدوں کے اوپر بھروسہ نہیں، تمہاری سچائی اور وفاداری تمہارے عمل سے ثابت ہوگی۔ کوفے کے اشراف اور بزرگوں کو اکٹھا کرو، جو امیر المومنین یزید کے حامی ہیں انہیں دعوت دو، اور جو ہمارے مخالف ہیں انہیں قتل کر دو، اور جو ہمارے مخالفین کے نام بتانے سے گریز کریں انہیں قتل کر کے ان کے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور ان کے خاندان کا نان و نفقہ بند کر دو۔ مسلم ابن عقیل کو عبیداللہ ابن زیاد کی آمد اور اس کے دھمکی آمیز بیانات کی اطلاع مل گئی، چنانچہ وہ مختار کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ عبیداللہ ابن زیاد کو مسلم ابن عقیل کی مخفی گاہ کی اطلاع نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنے جاسوسوں کو چاروں طرف چھوڑ دیا، لیکن اس کے جاسوس بھی مسلم ابن عقیل کا پتہ نہ لگا سکے۔ آخرکار اس نے اپنے غلام معقل کو 4000 درہم دے کر یہ کہا کہ مسلم ابن عقیل کے دوستوں سے نزدیک ہو، لہٰذا وہ اپنے غلام معقل کو 4000 درہم دے کر ہدایت دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے دوستوں سے قریب ہو۔ معقل مسلم ابن اوسجا کو دھوکہ دے کر ساری اطلاعات حاصل کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو دے دیتا ہے۔ یہاں مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 25000 ہو چکی تھی، لہٰذا مسلم ابن عقیل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن ہانی ابن عروہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کام میں جلدی نہ کریں۔ چونکہ ہانی عبیداللہ ابن زیاد کے داماد تھے اور عبیداللہ کے پاس نہ جانے کے لیے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا ہوا تھا، لیکن ابن زیاد کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ وہ واقعاً بیمار ہیں، لہٰذا وہ اپنے چند ساتھیوں کو اور اپنی بیٹی رویحہ کو ان کے پاس بھیجتا ہے یہ پیغام دے کر کہ وہ فوراً دارالعمارہ میں حاضر ہوں۔
ہاں تو ہانی، یہ تم آج کل امیر المومنین یزید اور مسلمین کے خلاف کیا کر رہے ہو؟ مسلم کو پناہ دیتے ہو، گھر میں فوج اور اسلحے اکٹھا کر رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اطلاع نہیں ہوگی؟
میر، میں نے اسے کوئی کام نہیں کیا۔
معقل، اس کا مطلب ماکل تم سے بہتر جواب دے گا۔
اے امیر، میں معذور تھا، مسلم خود چل کر میرے پاس آئے تھے اور میں ان کو منع نہیں کر پایا۔ اگر امیر اجازت دیں میں جاؤں اور ان کو کہوں کہیں اور چلے جائیں۔
کہیں اور نہیں، اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک مسلم کو میرے حوالے نہیں کر دیتے۔
خدا کی قسم، میں ہرگز اپنے مہمان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا کہ آپ اس کو شہید کر دیں۔
اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو کہہ دوں گا تمہاری گردن اڑا دی جائے۔
اگر آپ نے ایسے کیا تو لوگ تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔
او گستاخ، تو کس تلوار سے مجھے ڈرا رہا ہے؟
جب ہانی بن عروہ ابن زیاد کے احکامات کو ماننے سے مسلسل انکار کر دیا تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں اور بامشقت سزاؤں کے ساتھ قید میں ڈال دیا۔
جی ہاں، جب تک لوگ خاموش ہیں یہ ظالم حکمران عیش و عشرت کے بستر پر چین کی نیند سو رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کے اندر بیداری اور آگاہی پیدا ہو جاتی ہے تو ان ظالموں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اسلامی بیداری کا سرچشمہ امام حسین علیہ السلام کا وہ قیام ہے جو انہوں نے 61 ہجری میں کربلا میں کیا، اور اس سے جو نور نکلا ہے وہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔
ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہاروں کے غم خار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہاروں کے غم خار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، فیض قائم رہے چشم پرنم رہے، فیض قائم رہے چشم پرنم رہے، تیرا ماتم رہے بس تیرا غم رہے، تیرا ماتم رہے بس تیرا غم رہے، اور ہو تیرا دربار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہاروں کے غم خار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم جہاں بھی رہیں ایسے مومن رہیں، ہم جہاں بھی رہیں ایسے مومن رہے، ساری دنیا کہے بس حسینی ہمیں، ساری دنیا کہے بس حسینی ہمیں، ایسا اپنا ہو کردار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہاروں کے غم خار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، تو اے شہ کربلا وارث انبیاء، اے شہ کربلا وارث انبیاء، یہ چراغ وفا اور مخلف ہوا، یہ چراغ وفا اور مخلف ہوا، اب ہے جینا بھی دشوار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہاروں کے غم خار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، نوحہ خاطر ہم تو ہے شاہ امم، نوحہ خاطر ہم تو ہے شاہ امم، اپنے کو سر پہ رکھیو نگاہ کرم، اپنے کو سر پہ رکھیو نگاہ کرم، بے قصوں کے مددگار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا۔
کوفہ اور اہل کوفہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں اکثر شیعوں کی تھی یا وہاں شیعہ رہتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان یہ پتہ لگا سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ کوفے کی آبادی کن لوگوں کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوفہ صدر اسلام میں خلیفہ دوم کے ذریعے سے آباد کیا گیا، اور سچ یہ ہے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی جہاں مختلف قسم کے سپاہی اور سلحشور زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک واقعیت ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعہ فکر رکھنے والے وہاں موجود تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوفے میں سب کے سب شیعہ تھے اور سب بسنے والے اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ نہیں، مختلف خیالات کے مختلف لوگوں کے چاہنے والے اور ماننے والے وہاں کے اوپر تھے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ چونکہ وہاں شیعہ بھی تھے اور امیر المومنین نے مدینہ سے تخت خلافت کو کوفہ منتقل کیا تھا کہ جس کے اسباب اور وجوہات ہیں، لہذا دشمنان اہل بیت اور دشمنان امیر المومنین نے کوفے کو امیر المومنین کی محبت سے خارج کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے وہاں ایسے لوگوں کو والی بنایا، خصوصاً بنی امیہ کے زمانے میں، کہ جنہیں سخت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے عناد تھا، دشمنی تھی۔ زیاد ابن ابی انہی میں کا ایک ہے، ایک صفاق، ایک ظالم اور جابر والی اور کوفے کا حاکم، کہ جس نے آنے کے بعد قتل عام کیا، سر کاٹے، ہاتھ کٹوا دیے، چاہنے والوں کو سولیاں دیں، اور اس کے بعد ستم یہ ہوا کہ خود اس کا بیٹا یزید کے زمانے میں ابن زیاد مسلط ہوا۔ تو اہل کوفہ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں پہلے سے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد وارد ہوا ہے تو وہ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ جب اس کا باپ اتنا خونخوار تھا تو یقیناً یہ اپنے باپ سے کم نہیں ہوگا، اور اہل کوفہ کا سوچنا بجا تھا، بیجا نہیں تھا۔ اس نے وہی سب کچھ کیا جو اس کے باپ ابیہ نے کیا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کوفے میں اسی ابن زیاد کے ذریعے سے کربلا میں وہ سارے لوگ زبردستی بھیجے گئے کہ جو کوفے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ امام حسین کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں 30,000 کم سے کم لشکر تھا جو حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کس کے اشارے پر، کس کے زور اور زبردستی پر؟ ابن زیاد کی زور اور زبردستی پر آیا تھا تاکہ حسین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور جب امام حسین مارے گئے، شہید کر دیے گئے، اور اہل حرم اسیر ہوئے، تو تقریباً 11 محرم کو ابن سعد یعنی عمر سعد ان کو لے کر کے کوفہ وارد ہوا۔ عجیب جگہ، عجیب مقام۔ یہ کوفہ زینب کے لیے کوئی مجہول جگہ نہیں، غیر معروف جگہ نہیں، بلکہ ایک مشہور جگہ ہے۔ زینب آئی تو مگر اس عالم میں کہ جب سر پردہ نہیں ہے ساتھ میں جو بچے گئے تھے وہ نہیں ہیں، اور اب جب وہاں وارد ہوتی ہیں تو اسیر کے عنوان سے، اور کسی پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے، آپ نے شرم و حیا اور غیرت کے ساتھ فرمایا ہم آل رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب کوفے میں وارد ہوئیں اور ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئیں، تکلم کیا، مگر کیا حکمت تھی اور کیا مصلحت تھی۔ زینب نے آنے کے بعد یزید کا ساری نقاب کھینچ کر پھینک دی، اور جو کچھ پیغام کربلا پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا۔ اور جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تو آپ نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔ کہا ہم نے جو کچھ پروردگار کی جانب سے دیکھا وہ سب حسین اور جمیل تھا، تم نے جنایت کی اور محشر میں اس کے جواب۔
سلام و مسلم بن عقیل پر، جو امام حسین علیہ السلام کے اس جاویدانی قیام کے ہراول دستے کے سردار ہیں۔ حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوفہ پہنچے تاکہ لوگوں کی فکر و عمل کو متحد کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین کیسا ہے اور حقیقت نور کہاں سے ساتھ ہوتی ہے، تاریکی و ظلمت کہاں سے آتی ہے۔ حضرت مسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بنی امیہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ لباس اوڑھ رکھا ہے اور اپنی ظاہری حکومت کی مشاعت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
مسلم ابن عقیل کو ہانی بن عروہ کے بارے میں اطلاع نہیں مل پا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو دار العمارہ بھیجا تاکہ وہ حالات سے باخبر ہوں، اور جیسے ہی انہیں یہ اطلاع ملی کہ ہانی بن عروہ کو بامشقت سزاؤں کے ساتھ قید میں ڈال دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ وہ کوفے کی بھیڑ میں جا کر یا منصور امت کا نعرہ لگائیں۔ یہ وہ نعرہ تھا جو جنگ کے وقت دیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 18,000 کا مجمع مسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ مسجد اور بازاروں میں اکٹھا ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل نے انہیں ایک منظم فوج میں بدل دیا۔ حالات ابن زیاد کے لیے کٹھن ہو گئے تھے، لہذا اس نے اپنے ایک ایلچی کو بھیج کر کوفے کے بزرگوں کو اپنے پاس بلایا۔
جاؤ لوگوں میں منتشر ہو جاؤ، کسی کو سیم و زر دے کے، کسی کو ڈرا کے دھمکا کے مسلم کے پاس سے لوگوں کو منتشر کر دو، اور یہ افواہ پھیلا دو کہ شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔
عبیداللہ کا مکر و حیلہ کام کر گیا، اور بہت سی عورتیں وہاں اکٹھا ہو گئیں اور اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا بہانہ بنا کر وہاں سے چل پڑا۔ کوئی یہ کہتا کہ مسلم کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں، میری کیا ضرورت، اور کوئی یہ کہ کل جب لشکر شام آن پہنچے گا تو کیا کرو گے اور کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ حالات دیکھے تو دھیرے دھیرے مسلم سے چھٹنے لگے، اور ان کی کل تعداد 500 رہ گئی۔ اور جب شام کا سناٹا چھانے لگا اور مغرب کی اذان ہوئی، اس وقت ان کی تعداد کل 30 تھی۔ مسلم جب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے تو مسجد کے دروازے تک ان کی تعداد صرف 10 رہ گئی تھی، اور جب مسلم نے نماز مغرب کو ادا کیا اور جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس دیار غربت میں یکا و تنہا تھے۔ کوفیوں کی بے وفائی اس شہر کی تاریخ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سیاہ باب چھوڑ گئی۔ مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں یکا و تنہا حیران پریشان گزر رہے تھے۔ اب اس شہر میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی کہ اچانک ان کا گزر ایک ضعیفہ کے پاس سے ہوا، جو اپنے دروازے کے چوکھٹ پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی، جو مسلم ابن عقیل کے مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس ضعیفہ کا نام توہ تھا۔
اے بھائی، تم نے پانی پی لیا نا؟
ہاں پی لیا۔
تو اپنے گھر کو جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کوفے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔
اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، نہ کوئی عزیز نہ رشتہ دار۔
तुम कौन हो?
मैं मुस्लिम बिन अकील, हुसैन बिन अली का चचाजाद भाई।
उबैदुल्लाह जब हालात पर काबू पा जाता है तो लोगों को मस्जिद में इकट्ठा करता है और उन्हें डराने और धमकाना शुरू कर देता है और लोगों को लालच देता है ताकि वो मुस्लिम को उबैदुल्लाह के हवाले कर दें। इसके बाद वो अपने कसर में वापस आता है और लोगों को इजाज़त देता है कि वो उससे आकर मिलें और लोग जोक दर जोक उससे मिलने आने लगते हैं। जैसे ही मोहम्मद इब्ने अशस उसके पास आता है, उबैदुल्लाह उसको देखते ही कहता है,
शाबाश हमारी दोस्ती में वफादार और हमारे दुश्मनों से बेजार इब्ने अशस।
अमीर, आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं।
वो क्या है?
तो आके बेटे बिलाल ने खबर दी है कि मुस्लिम इब्ने अकील उनके घर पर है।
तो अभी मेरे 70 अफराद को लेकर जाओ और जिंदा या मुर्दा उसे मेरे पास लेके आओ।
अशस ने बहुत से सिपाहियों के साथ तौआ के घर पर हमला कर दिया। यहां मुस्लिम ने जैसे ही सिपाहियों और घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, तौआ के घर से निकलकर उनके ऊपर हमला कर दिया और बहुत से अशकिया को वासिले जहन्नम किया, जिन लोगों ने मुस्लिम की शुजात के जौहर देखे और उनसे मुकाबला करने का उन्हें यारा न था, वो छत पे चले गए और वहां से पत्थर बरसाने लगे। जनाब मुस्लिम बदस्तूर अपने जंग के जौहर दिखाते रहे, यहां तक कि फौज अशकिया में से एक शख्स ने ऊपर से एक जलता हुआ कुंदा जनाब मुस्लिम के सर के ऊपर फेंका, लेकिन जनाब मुस्लिम फिर भी जंग करते रहे और उन्होंने अपने आप से ये कहा,
क्या ये जंग और जदल सिर्फ मुस्लिम को कत्ल करने के लिए है?
मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने जौहर शुजात से फौज अशकिया को बेबस कर दिया था। आखिरकार मोहम्मद इब्ने अशअस ने मकरो फरेब हीले से काम लेना मुनासिब समझा।
ए इब्ने अकील, तुम्हें अमान दी जाती है, तुमसे दगा नहीं करेंगे और तुमसे झूठ भी नहीं बोलेंगे।
हर तरफ से मुस्लिम के ऊपर पत्थरों की बौछार हो रही थी, मुस्लिम जख्मों से चूर हो चुके थे। अब मुस्लिम में जंग का यारा न था। जख्मों से चूर मुस्लिम ने एक दीवार से टेक लगा ली। मोहम्मद इब्ने अशअस ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, लेकिन मुस्लिम लहूलहान थे। इतने में एक शकी ने पीछे से एक नैजा मारा, जिसकी सबब मुस्लिम सर के बल नीचे गिर गए। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने मुस्लिम को गिरफ्तार कर दिया। अब मुस्लिम अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे और गिरिया फरमा रहे थे कि मोहम्मद इब्ने अशअस ने कहा,
मुस्लिम क्यों रो रहे हो?
मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने आका मौला हुसैन, उनके अहले बैत और अपने कुनबे वालों के लिए रो रहा हूँ जो कूफा के लिए चल पड़े। अशअस, आज तुम मेरी एक बात सुनोगे?
कहो मुस्लिम, खुदा की कसम जो कहोगे मैं सुनूंगा।
मैं देख रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ कल या परसों तक इस शहर की तरफ चल पड़ेंगे। उनके पास पैगाम भेजो कि वो यहाँ ना आए और उनसे कह दो कि कूफियों ने मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया है। उनको कह दो ये वही कूफी हैं जिन्होंने आपके वालिद गरामी से भी दगा किया था और अब आपसे भी दगा कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आपके वालिद गरामी इस दुनिया से तंग हो गए थे और मरने की तमन्ना की थी।
मोहम्मद इब्ने अशस ने अगरचे कसम खाई थी कि वो मुस्लिम के पैगाम को इमाम हुसैन तक पहुंचा देगा, लेकिन उसने अपने वादे पर अमल न किया और मुस्लिम इब्ने अकील को इब्ने ज़ियाद के दरबार ले गया।
इब्ने अकील, तो कूफे में आया है लोगों में तफरका डालने के लिए?
मैं हरगिज़ इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। ये तू है जो लोगों में तफरका डाल रहा है, तू लोगों पर हुकूमत कर रहा है और उन्हें अमल में मारूफ और सही कामों से दूर रख रहा है। तू हुकूमत कर रहा है इस जगह पे जहां लोग तुझसे राजी नहीं हैं। तू मुसलमानों के साथ बादशाहों और जालिमों जैसा सलूक कर रहा है और मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अजमुन कर सकूं, लोगों को किताब खुदा और सुन्नत पैगंबर की दावत दे सकूं। और इस अमर में खानदान नबूवत से बेहतर भला कौन होगा?
उबैदुल्लाह के पास मुस्लिम का कोई जवाब न था, लिहाजा तंग आकर اس نے حکم دیا کہ مسلم کو دار العمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیں۔
کروان حق اور حقیقت کے ہراول دستے کا سردار بننا کتنا سخت ہے، اور کتنا سخت ہے اس حقیقت کے رکاب میں تلوار چلانا اور اپنی جان کی بازی دینا تاکہ اپنی اس قربانی کے خون سے اس دین کے پودے کی آبیاری کر سکیں۔ کوفہ کے لوگ ظاہراً امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی ظاہر کر رہے تھے اور امام کی اس عدالت کی حکومت کی حمایت کرنے کو تیار تھے، مگر ان کے دل امام کے ساتھ تھے اور ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ سپاہ حق میں شامل ہونا تو دور کی بات، انہوں نے امام کے نمائندے اور اپنے مہمان مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی۔ ابن زیاد کی دھمکیاں اور خوف و ہراس سے مروب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کے مہمان تھے جس کے میزبان بے وفا تھے، شروع میں تو کوفیوں نے حضرت مسلم کا استقبال کیا لیکن ان کے اندر جنگ کا یارہ نہیں تھا اور وہ بزدل تھے، اس لیے حضرت مسلم کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ مگر حضرت مسلم اس تنہائی سے گھبرائے نہیں، کیونکہ اپنے سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح وہ حق کے راستے پر تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی کبھی دشمن کی کثرت اور اپنی فوج کی قلت کی وجہ سے حق کے راستے سے نہیں ہٹے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت مسلم نے ان سب سچائیوں کے باوجود اپنی جان کو اس راستے پر دینے سے دریغ نہیں کیا۔ یہ امر کوفیوں کے اس بے وفائی کے لیے دلیل ثابت تھا۔
امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑا اور مکہ بھی چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مکہ کیوں چھوڑا، مدینہ کیوں چھوڑا؟ یہ تو بات واضح ہے، کیونکہ آپ کے لیے وہاں جگہ تنگ ہو گئی تھی اور یزید کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ کا یا تو سر کاٹ کے بھیج دیا جائے یا پھر آپ سے بیعت لے لی جائے۔ مکہ آپ نے کیوں چھوڑا، کیا سبب تھا؟ تو سوال یہ بھی ہے کہ مکہ آئے کیوں، ڈائریکٹ کربلا کیوں نہیں چلے گئے، اور پھر مکہ آ گئے تھے تو مکے کو چھوڑ کر آگے کیوں چلے گئے؟ دونوں سوال کا جواب ایک ہی طرح سے ہے، اس لیے کہ آپ نے حرم الہی کی حرمت کے لیے، اس کے احترام کے لیے کعبے کا رخ کیا اور حرم الہی کے احترام کے لیے کعبے کو چھوڑ دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب حکومت یزیدیت اور اسلام دشمنی میرے خون کی پیاسی ہو گئی ہے تو میں مدینے سے مکے چلا جاؤں، مکے میں اللہ کا حرم ہے اور اللہ کے حرم میں یہ حکم ہے کہ وہاں یہاں تک کہ کسی پرندے کو بھی، کسی چھوٹے سے جانور کو بھی ہلاک نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، اس کا خون نہ بہایا جائے، لہذا آپ مکے چلے آئے یہ سوچتے ہوئے کہ جو قوم ایک جانور کو، ایک کیڑے کو، ایک چھوٹے سے جاندار کو بھی مار نہیں سکتی ہے، وہ اللہ کے رسول کا جو گھرانہ ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کے جو اہل بیت ہیں، یقیناً ان کا بھی احترام کرے گی۔ آپ اس لیے مدینے سے مکے آگئے، مکے آئے اور وہ پھر زمانہ آیا حج کا، حج کے زمانے میں آپ نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے لیے آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے کہ آپ حج کر لیں، لیکن آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی ابھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے آئے اور مکے میں آپ نے احرام باندھا، حج کا ارادہ کیا، تو آپ وہاں بھی مظلوم قرار پائے اور یہ پتہ چلا کہ یزیدیت یہی نہیں کہ امام حسین کی دشمن تھی، یہی نہیں کہ نواس رسول کی دشمن تھی، بلکہ یزیدیت اسلام کی دشمن تھی، یزیدیت حرم الہی کی دشمن تھی، یزیدیت مکے کی دشمن تھی، اس لیے کہ وہ جگہ جہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کی بھی جان نہ لی جائے، ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کی جان نہ لی جائے، یہاں تک کہ احکام یہ بھی ہیں کہ ایک اگر چھوٹا سا درخت، ایک چھوٹا سا پودا وہاں اگا ہوا ہے تو اس کو بھی نہ اکھاڑا جائے۔ وہاں یزید کے کارندے پہنچ گئے اور حسین کی جان لینے کے اوپر تل گئے، حسین کا خون بہانے کے اوپر تل گئے، حسین کے سامنے اس طرح کے ظلم کرنے کے لیے تل گئے کہ جہاں حسین نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا کہ حرم امن الہی اس کا اقتدار قائم رہے، اس کا احترام قائم رہے، تو حسین نے اسی وجہ سے تاکہ اللہ کے حرم کا، کعبہ خداوندی کا، مکہ مکرمہ کا احترام برقرار رہے، مکہ مکرمہ کی حرمت برقرار رہے، آپ اسی وجہ سے وہاں سے چل دیے کہ میرا خون بہے تو بہے لیکن مکے میں نہ بہے، میرا خون بہ جائے میں مر جاؤں، میرے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں لیکن یہ کام اللہ کے حرم میں نہ ہو، یہ کام اس جگہ نہ ہو جہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں، یہ کام اس جگہ نہ ہو کہ جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اللہ کے گھر کی حرمت کے لیے، اللہ کے گھر کے احترام کے لیے، اللہ کے شہر کے، اللہ کا جو گھر تھا اس کو تعظیم دینے کے لیے، اس کو احترام دینے کے لیے آپ نے مکے کا رخ بھی اختیار کیا اور مکے سے آئے۔
شروع میں تو کوفہ کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت مسلم کا استقبال کیا، لیکن بعد میں کیونکہ ان کے اندر جنگ کا یارہ نہیں پایا جاتا تھا اور وہ بزدل تھے، انہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ مگر اس تنہائی نے حضرت مسلم پر کوئی خوف قائم نہیں کیا، جس طرح ان کے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو دشمن کی کثرت اور اپنی فوج کی قلت کی وجہ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق اور حقیقت کے راستے پر چلنے والے کبھی بھی اپنی قلت کی وجہ سے اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے اس راستے سے نہیں ہٹے ہیں۔ چاہے حضرت مسلم جیسے مرد اور شجاع آدمی کو شہید ہو کر اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی دلیل ہے کوفہ والوں کی گمراہی کی اور ان کے غلط ہونے پر۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔